شبیر قمر سیا خان شبیر کا شاعر بھی پہچان یہی ہے اب تیرے سبت جعفر کی سب شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے
عالی جناب پروفیسر استاد سبت جعفر زیدی شہید ابن مولانا احمد میاں راہی جناب کے بابی کے لیے الفاظ اور ہمارے بادشاہ بھائی کے والدین سید محمد حسین عابدی ابن حامد حسین عابدی اور ریاض زہرا بنت محمد حیدر رضوی کے لیے الفاظ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیته اراد وقصد وبحکمته خلق واوجد والی معرفته ھدى الناس وارشد والصلاۃ والسلام على اول العدد السيد الاوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد ابي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين فاز من اعترف بولایتهم واعتقد وخاب من انکرها وجحد واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الازل الى الابد. اما بعد فقد قال الماجد الامجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سلام الله صلى الله
عليه. سوره مبارکه احزاب قران مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 35 اور آیت کا نمبر 23 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. استاد سبت جعفر شہید عل اللہ مقامہ کہ آج برسی ہو رہی ہے لیکن عجیب انداز ہے, محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ کہیں درمیان میں موجود ہوں گے, اچانک آ جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھی, ذات میں انجمن تھی. شعرا کی بزم ہو تو شاعر ہیں, سوزخانوں کی بزم ہو تو ممتاز سوزخان ہیں, ماہرین تعلیم کی بزم ہو تو کالج کے پروفیسر اور ماہر ہیں, علم و ادب کی دنیا ہو تو وہاں کے شناور فرد ہیں. پھر جتنی قسمیں آپ دیکھتے ہیں, یہ ماتمی ہے, یہ نمازی ہے, وہ ماتمیوں میں بھی شامل ہیں, وہ نمازیوں میں بھی شامل ہیں, وہ موالیوں میں بھی شامل ہیں. ایک عجیب منزل تھی, ایک عجیب منزل تھی. حقیقت یہ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا بازو ٹوٹ گیا. واحد آدمی تھے جن کے ساتھ میری مہینے میں ایک لازمن گھنٹوں پر مشتمل نشست ہوتی تھی اور اس میں ہر درد دل بیان کیا. کیا ان کے طرز فکر پر آپ غور کریں، ایک خالص دینی فکر ان کے اندر گامزن، ایک خالص فلاحی انداز ان کے اندر موجود ہے. جیسے کہ ابھی ہمارے سلمان بھائی کتنے خوبصورتی سے بات کریں کہ انہیں پتا چل جائے کہ کسی شخص کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے، مالی مدد کی ضرورت ہے، اخلاقی مدد کی ضرورت ہے، کسی بھی حیثیت سے مدد ہے. وہ شخص اس شخص کی مدد کو اپنا فریضہ سمجھتا ہے. آپ دیکھیں ڈگری کالج کے پرنسپل تھے مگر زندگی کتنی سادہ، کتنی سادہ. ہمیشہ کوئی پوچھتا تھا کہ جناب آپ کہاں رہتے ہیں، تو کہتے تھے میں 16 گھنٹے اس اسکوٹر کی سیٹ پر رہتا ہوں. کیوں رہتے تھے؟ کالج سے نکلتے تھے اور پھر اب ان کو فکر ہوتی تھی کہاں کس کی مدد میں کیسے کر سکتا ہوں. بیواؤں کی مدد کے لیے اپنی شریک حیات کو لے کر جاتے تھے دور افتادہ بستیوں میں، اورنگی ٹاؤن چلے جا رہے ہیں، کورنگی چلے جا رہے ہیں، گجرنالا چلے جا رہے ہیں، مختلف علاقوں میں جہاں پر انہیں محسوس ہو کہ کسی گھر کے اندر ضرورت ہے، وہاں اپنی شریک حیات کو ساتھ لے کر جاتے تھے تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہونے پائے. طالب علموں کی مدد ہے، کورس کے سلسلے میں ہو، داخلے کے سلسلے میں ہو، کوئی ان کے علم میں یہ بات آ جائے کہ کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہے، اسے اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے. اور پھر عزاداری کے سلسلے میں جو انہوں نے دو عظیم خدمات انجام دی ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہے. ایک یہ ٹیم تیار کر دینا، جیسا کہ آپ شاعری میں سماعت فرما رہے تھے کہ وہ شخص کیسے مر سکتا ہے جس کے بازو زندہ ہوں. بازو زندہ، کم از کم اس شہر کراچی میں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے 100 افراد کی لازمن تربیت. فکر یہ تھی کہ کوئی ایسا علاقہ نہ ہو جو 100 خانوں سے خالی ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کا عزیز دنیا سے چلا گیا، 100 ایم کی مجلس سے 40ویں کیے، برسی کیے، 6 ماہی کیے، 100 سال محلے میں نہیں. وہ خود محلوں میں جاتے تھے، صالح جوانوں کو تلاش کرتے تھے جو کسی عذر کے بغیر 100 خانی کرنے کے لیے آ جائے. اور آپ جانتے ہیں انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک کے سفر کیے، یورپ کا بھی سفر کیا ہے، کناڈا کا بھی سفر کیا ہے، لیکن جہاں جہاں گئے اپنے ذاتی خط سے جاتے ہیں، ذاتی خط سے جاتے ہیں. اور غور کیجئے انہوں نے جو ٹیم تیار کی ہے وہ سب صالح جوانوں کی ٹیم، سب صالح جوانوں کی ٹیم. یہاں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، ابھی جو ٹیم آپ کے سامنے سوسخانی کر رہی تھی وہ، یہاں شہر کے مختلف علاقوں میں ان کی ٹیمیں موجود ہیں جو انہیں کے انداز سے سوسخانی کا فریضہ انجام دیتے. اور آپ دیکھیں وہ بہت سی نزاکتوں پر گہری نگاہ رکھتے تھے. میں نے عرض کیا کہ ان سے میری ماہانہ اٹینشن ضرور ہوتی تھی، ان مسائل پر بھی گفتگو ہوتی تھی. ایک مرثیہ کا بند بہت جگہ پڑھا جاتا ہے مگر اس میں ایک نزاکت ہے شرعی، ایک شرعی نزاکت ہے کہ جب شاعر کہتا ہے کہ جناب پیغمبر امام حسین پر 3 غم بہت بڑے تھے، ایک شہزادہ قاسم کا، ایک شہزادہ جناب علی اکبر کا، اور ایک جناب عباس کے علاوہ. ابھی مرثیہ بھی پڑھا گیا، غور کیجیے اس میں ایک مصرعہ آتا ہے کہ جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا کہوں کہ اس وقت کیفیت کیا تھی کہ جس بی بی کی مادر گرامی کا جنازہ رات کے تاریکی میں اٹھا تھا. شاعر کہتا ہے کہ سب نے میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا. میں نے یاد ہے میں نے پروفیسر صاحب کی توجہ دلائی تھی، جناب کبھی غور کیجئے گا اس مرثی. کہنے جناب یہ تو بہت بزرگ کلام ہے. میں نے کہا کتنے ہی بزرگ ہو، کیا یہ بات شہزادی کے منصب کے مطابق ہے کہ سب نے میدان میں، یہ شہزادی کے منصب کے مطابق ہے؟ میں نے کہا جناب آپ جانتے ہیں کہ جب شام غریبہ آئی خیمے جل رہے تھے بیویاں اس وقت تک خیمے سے باہر نہیں نکلیں جب تک کہ چوتھے امام سے پوچھ نہیں لیا کہ ہمارا فرض کیا ہے، یہی رہ کر جل جائیں یا باہر نکل جائیں، اس وقت نکلیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طریقے سے نکلے کہ سب نے میدان میں کھلے سر دیکھا؟ ممکن نہیں ہے۔ اس موقع پر ان کا کہ یقیناً یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس میں ترمیم کی، اور کیا خوبصورت ترمیم۔ غم اکبر میں تمہیں کیا کہوں کہ اگر دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر۔ یہ ایک خالص ان کے اندر فکر پائی جاتی، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے کلام میں جو کلام سب سے زیادہ مقبول ہوا، جب امام آئیں گے، جب امام آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے اس کلام کے اندر فصاحت بھی ہے، سلاست بیان بھی ہے، ولایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے۔ چونکہ ان تک کوئی کلام مقصدیت سے خالی نہیں ہوتا، مقصدیت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ الشعراء تلامذۃ الرحمن، شعراء کیا ہے؟ حقیقتاً یہ رحمان کے شاگرد۔ اور میں بارہا یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارے شعراء نے بعض اوقات ایسے مجاہدانہ کردار انجام دیے جن کو دیکھ کر سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی یاد آ جاتا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق امام سلطان جائر۔ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ تاریخ میں ایسے صفحات موجود ہیں جہاں کسی خطیب کی ہمت نہیں تھی کہ وہ بادشاہ وقت کو للکار سکتا، مگر ایک شاعر نے للکارا۔ جب امام چہارم سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام جن کی ولادت باسعادت کی شب کل آنے والی، جب امام تشریف لائے، حج کا زمانہ، ہشام بن عبد الملک وقت کے بادشاہ کا بیٹا آیا طواف کے لیے، ممکن نہ ہو سکا کہ طواف کر سکتا۔ اس نے کوشش کی کہ میں حجر اسود کو چوم لوں، ممکن نہ ہو سکا۔ جب آگے بڑھتا تھا مجمع اسے پیچھے ہٹا دیتا۔ اس نے سوچا کہ اچھا میرے لیے کرسی رکھ دی جائے، میں طواف کرنے والوں کا منظر دیکھ لوں۔ آئے دنیا اور دیکھے حاکم وقت کی حیثیت کیا ہے، امام وقت کی حیثیت کیا ہے۔ کرسی بچھا دی گئی، اب دیکھ رہا ہے طواف کرنے والوں کو کہ کچھ احرام کی حالت میں ہیں، کچھ بغیر احرام کے ہیں، سب طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، مقام ابراہیم پر مناجات کر رہے ہیں۔ یہ سب سوچ رہا تھا کہ اسے دیکھا خانہ کعبہ کے مشرقی دروازے سے ایک ایسا شخص داخل ہوا جو جسمانی طور پر ناتواں تھا، مگر پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، زبان پر ذکر خدا تھا۔ جب وہ آنے والا حرم مقدس میں داخل ہوا تو اگرچہ حرم چھلک رہا تھا انسانوں سے، مگر جیسی وہ آنے والا قدم رکھتا ہے مجمع اس کے لیے جگہ بناتا ہے۔ اب آنے والا جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے مجمع اس کے لیے خود بخود جگہ بنا رہا ہے، گویا کوئی ذات دلوں میں یہ بات ڈال رہی ہے کہ راستہ دو، وقت کا امام آ رہا ہے۔ امام آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مجمع راستہ دیتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ گئے حجر اسود کو چوما، طواف شروع کیا، سات چکر لگائے۔ طواف کے موقع پر بھی جیسے جیسے قدم بڑھاتے ہیں مجمع ان کے لیے جگہ بناتا۔ طواف سے فارغ ہوئے مقام ابراہیم پر نماز کے لیے پہنچے، وہاں بھی مجمع نے لگے دی۔ نماز سے فارغ ہوئے مناجات کی، پھر خانے حجر اسود تک آئے، پھر بوسا دیا،
اس موقع پر بھی مجمع ان کے لیے جگہ بنا رہا تھا، جاتے وقت بھی مجمع اسی طرح جگہ بنا رہا تھا۔ ہشام نے یہ منظر دیکھا، اسے تعجب ہوا کہ میں حاکم وقت کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ فوجی ہیں، سپاہی ہیں، مگر میرے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ میں حضرت اسود کو چوم سکتا۔ یہ کون صاحب تھے جو شان و شوکت سے آئے کہ ان کی آمد کے موقع پر خود بخود لوگ راستہ دے رہے تھے؟ نہ طواف کرنے میں کوئی زحمت پیش آئی، نہ نماز میں کوئی زحمت پیش آئی، نہ مناجات میں کوئی زحمت پیش آئی، نہ حجر اسود کو چومنے میں کوئی زحمت پیش آئی۔ اس کو یقین نہیں آیا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کا کوئی منظر نظر آ رہا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، من ہذا، یہ کون سا؟ اس وقت ایک عظیم المرتبت شاعر موجود تھا جس کا نام فرزدق ہے، فرزدق ہے، جو اسی وقت مخاطب کرتے ہیں ہشام کو، تو کہتا ہے یہ کون ہے؟ ھذا الذی یعرف البطحاء وبطحته والبیت یعرف والحل والحرم، یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی رفتار کو مکے کی ساری زمین پہچانتی ہے۔ والبیت یعرف والحل والحرم، ان کو تو اللہ کا گھر بھی پہچانتا ہے، ان کو تو حرم کے اندر کی بھی دنیا پہچانتی ہے، ان کو تو حرم کے باہر کی بھی دنیا پہچانتی ہے۔ اگلے اشعار میں کہتے ہیں یہ وہ ہیں جنہیں حتیم پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں زمزم پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں رکن پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں مقام ابراہیم پہچانتا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں فرش والے پہچانتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں عرش والے پہچانتے ہیں۔ انہی کا جب اس گھر میں اترا تو اللہ نے اس گھر کو بتوں سے پاک قرار دیا۔ یہی وہ ہیں جن کے گھر میں کبھی آئے ولایت نازل ہوئی، کبھی آئے بلغ نازل ہوئی، کبھی آئے مودت نازل ہوئی۔ اے ہشام، اگر تو نہیں پہچانتا تو تیری بدقسمتی کی علامت ہے، ورنہ انہیں تو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں، زمین والے بھی پہچانتے ہیں۔ عظیم شعرا ہماری تاریخ میں جنہوں نے ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آل محمد کے فضائل کے نشو اشاعت کیے، استاد شہید سمت جعفر، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ بڑی اچھی بات کسی شاعر نے سنائی کہ جب پہنچے ہوں گے میسم آواز دے رہے ہوں گے، آؤ آؤ، یہ بس تمہارے لیے سجائی جا رہی ہے۔ کتنی ہزار محفلوں کی وہ زینت تھے، کتنی ہزار محفلوں کی زینت، اور ہر طبقے میں انتہائی مقبول، جوانوں میں مقبول، بزرگوں میں مقبول، علماء میں مقبول، شعرا میں مقبول، سوسانوں میں مقبول، عام افراد بشر کے درمیان مقبول۔ ایک سال گزر رہا ہے، میں اس دوران پاکستان کے مختلف شہروں میں گیا، ہر جگہ ان کا تذکرہ، اسلام آباد کے علماء کے درمیان ان کا تذکرہ، لاہور کے علماء کے درمیان ان کا تذکرہ، ملتان کے علماء کے درمیان ان کا تذکرہ، فیصل آباد کے علماء کے درمیان ان کا تذکرہ، میں گلف گیا، گلف کے لوگوں کی زبان پر ان کا تذکرہ، میں کناڈا گیا، وہاں کے دور دراز علاقوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ کیسا ہیرا ہمارے درمیان سے چلا، جس کے کلام ہمارے دلوں پر اترتے تھے، با مقصد شاعری کرنے والا ایک ہیرا ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ اور عزیزان محترم، غور کیجئے گا، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے استاد سمت جعفر کا چلے جانا، مگر مجھے امید ہے کہ ان کے بیٹے، ان کے شاگرد اور ان کے طرز فکر کو آگے بڑھانے والے اس مشن کو زندہ رکھیں گے، آگے بڑھاتے رہیں گے۔ غور فرمائیے گا، جو انہوں نے عزداری کے سلسلے میں ایک تو ٹیم تیار کی ہے، کم از کم 100 شاگردوں کو تیار کر دیا، صالح افراد کو تیار کر دیا کہ جہاں پر کوئی بھی سوسان نہ ہو ان کی ٹیم موجود ہوگی، سوسانی کرے گی بغیر کسی مسلم۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا کام انہوں نے بستہ کی شکل میں کیا، آپ جانتے ہیں ان کی طبیعت کو، کہا کرتے تھے کہ جناب یہ بستہ ہے، یہ بستہ ہے، جو لوگ با ادب ہوں گے ان کے لیے 10 بستہ ہے، جو لوگ بادب ہوں گے ان کے لیے 10 بستہ ہے، اور اگر کوئی بے ادبی کرے گا تو اس کے لیے قبر بستہ ہے۔
بنا، کیا حسین انسان تھا، کیا پیارا انسان۔ میں سچ کا درد ہوں، میری تو کمر ٹوٹ گئی، ایسا میرا پیارا بھائی چلا گیا۔ ہمیشہ کہتے تھے کہ جناب دو جعفر ہیں، کہتے تھے آپ دنیا میں پہلے آئے ہیں تو آپ ایک نمبر جعفر ہیں، میں دنیا میں آپ سے بعد میں آیا ہوں میں دو نمبر جعفر ہوں۔ میرے گھر پر بھی آتے تھے تب گلباب کرتے تھے، آواز یہی تھے اپنے لیے، نام نہیں لیتے تھے، کہتے تھے دو نمبر آ گیا، دو نمبر آ گیا۔ ایسے تھے جعفر، آپ تو بعد میں آئے تھے، میں تو پہلے آیا تھا، مجھے پہلے جانا چاہتے تھے، مگر آپ چلے گئے۔ ہاں گئے ہیں، ظاہرا گئے ہیں، دلوں میں کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، آئندہ بھی زندہ رہے۔ اس لیے کہ ایسی شخصیت مر نہیں سکتی جس نے اپنے آپ کو وادی حسین میں پہنچا دیا۔ حسین زندگی کی علامت ہے، دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا۔ آپ دیکھیں ظالم قوتوں نے ہمارے درمیان سے بہت بڑا ہیرا نکالا، اٹھا لیا، لیکن صرف جعفر کی سوسانی زندہ رہے گی، صرف جعفر کی فکر زندہ رہے گی، صرف جعفر کا قصہ زندہ رہے گا، صرف جعفر کی خدمات زندہ رہے گی، اور انہوں نے جو کل کام انجام دیا ہے مختلف طبقات کے درمیان، وہ ان کی خدمات ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ ظالم طاقتیں ہمارے تین ہی افراد کو چن کر ہمارے درمیان سے ہٹا رہی ہیں، مگر ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا۔ علی اور اولاد علی کے فضائل کی شمع کل بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے، قیامت تک روشن رہے گا۔ یہ درندے، یہ درندے جو نام اسلام کا لیتے ہیں مگر سب سے زیادہ اسلام کی بدنامی کا باعث بھی ہے۔ کسی شاعر نے بھی بالکل صحیح بات کہی ہے کہ آل امیہ کے مقابلے پر زیدی سادات کا اٹھنا، ان کی رگوں میں زید شہید کا خون دوڑ رہا، خون دوڑ رہا۔ یہ ظالم طاقتیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، یہ عزاداری زندہ رہے گی، یہ مجلسیں زندہ رہیں گی، یہ جلوس زندہ رہیں گے، یہ عالم زندہ رہیں گے، یہ تابوت زندہ رہیں گے، یہ ہماری محافل زندہ رہیں گی، ہماری مجالس زندہ رہیں گی، شعرا زندہ رہیں گے، خطبہ زندہ رہیں گے، مومنین زندہ رہیں گے۔ یہ باطل کی ساری سازشیں ناکام رہیں گی۔ قرآن کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، تکمیل کی منزل تک پہنچا کر۔ سبت جعفر شہید کے ساتھی، ان کے فرزند، ان کے اہل خاندان، ان کے تمام چاہنے والے، ان کے تمام شاگرد اس مشن کو زندہ رکھیں گے، اس مشن کو زندہ رکھیں گے۔ نظامت کے فرائض ہوں، شاعری ہو، سوسانی ہو، تربیت ہو، جیسا کہ ان کے فرزند ارجمند ابو ذر سلم تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ یہ سب زندہ رہے گا، اس لیے کہ یہ مشن حسینی مشن ہے، یہ مشن حسینی مشن ہے، یہ ذکر بھی زندہ رہے گا۔ کون نہیں جانتا انسانی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جس قدر فضائل کو مٹانے، چھپانے، گھٹانے کی کوشش کی گئی، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جتنی مولا کے فضائل کو گھٹانے چھپانے کی کوشش کی گئی، انسانی تاریخ میں کسی کے فضائل کو اس طریقے سے گھٹانے کی کوشش نہیں کی گئی، لیکن قدرت کا انتظام ایسا ہے کہ دشمن کی تمام سازشوں کے باوجود مولا کے فضائل اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کا کوئی ایسا معتبر اور کوئی ایسی معتبر کتاب نہیں پیش کی جا سکتی جس میں اسلام کی داستان تو موجود ہو، علی کا تذکرہ موجود ہو، علی کا تذکرہ، یہ ذکر زندہ رہے گا۔
یہ ذکر زندہ رہے گا، یہ نام علی زندہ رہے گا. کیا عجیب منزل ہے مولا کے فضائل کی، سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نیک جملہ مولا کے بارے میں عجیب فرمایا. صاحبان بلا بیٹھے ہیں، غور کیجئے گا. پیغمبر فرماتے ہیں علی تمہارے پاس فضائل ایسے ہیں، علی تمہارے پاس فضائل ایسے ہیں لا یتحملہ، جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا، جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ہاں تین صنفیں ہیں جو برداشت کر لیں، جنہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا سوا تین صنفوں کے. کون کون برداشت کرے گا؟ ملک المقرب اور نبی المرسل اور مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. یا تو مقرب بارگاہ فرشتہ برداشت کرے گا، یا وہ نبی برداشت کرے گا جسے اللہ نے بھیجا، یا وہ مؤمن برداشت کرے گا جس کے قلب کا اللہ نے ایمان کے لیے امتحان لے لیا ہو. اب غور کیجئے مولا کے فضائل کے سلسلے میں پیغمبر فرماتے ہیں کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، یا ملک مقرب برداشت کرے گا، یا نبی مرسل برداشت کرے گا، یا وہ مومن برداشت کرے گا جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو. گویا جب مولا کے فضائل برداشت ہو اور دل قبول کر لے، دل قبول کر لے تو یقین مانو اللہ نے اس کا امتحان لے لیا ہے. اور وہ بندے مومن جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا ہو وہ صف ہے جو ملک مقرب کی صف ہے، نبی مرسل کی صف، نبی مرسل کی صف ہے. پروفیسر سمت جعفر آل اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ساری زندگی علی کے نشر و اشاعت، علی کے فضائل کے نشر و اشاعت میں مصروف عمل رہے. کیسی پیاری پیاری نظمیں انہوں نے مولا کے شان میں کہی، اور بادشاہ تو ان کے زبازد ہو گئے، اور جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تب بھی وہ شعر پڑھا جا رہا تھا. غسل میت میں کہنا میرے مسلم، کچھ نے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. عزیزان محترم، آپ کا زیادہ وقت نہیں لے سکتا، مگر غور کیجئے گا. صفت جعفر شہید چونکہ بے شمار کمالات کے مالک تھے، تعلیم کے اعتبار سے، خدمات کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے، سوسانی کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، بندگان و خدا کی خدمت کے اعتبار سے، فلاحی کاموں میں حصہ لینے کے اعتبار سے، ملک کا کوئی بھی ایسا فلاحی ادارہ نہیں ہے جس کے پروفیسر صفت جعفر رکن نہ رہے ہوں، دائمی ممبر نہ رہے ہوں، کسی کے سرپرست نہ رہے ہوں، کوئی قابل ذکر ادارہ نہیں. اب ایک حدیث پیش کرنا ہے مجھے، غور کیجیے. ہر پہلو سے ایک باکمال شخصیت، شاعری کے اعتبار سے دیکھیں ایک باکمال انسان، سوسانی میں نہایت ممتاز درجہ، ساتھیوں کی تربیت میں انتہائی اعلیٰ مرتبے پر پائے، تعلیمی میدان میں انتہائی اعلیٰ درجے پر پائے، نصاب کی کتنی تیاریاں کتابیں تیار کر دی ان میں ایک ممتاز حیثیت یہاں میں، ساتھیوں کی بزم میں ایک بہترین ساتھی جن کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں تو غم دنیا سے آزاد ہو جائیں، غم دنیا سے آزاد ہو جائیں، ہر پہلو سے ایک باکمال انسان. اب میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حضور وہ توجہ فرمائیے جہاں جہاں آواز پہنچ رہی. حضور فرماتے ہیں جب اللہ کسی کے حسنات کو، کسی کی خوبیوں کو، کسی کے کمالات کو انتہائی اعلیٰ منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، اسے شہادت کی منزل نصیب کر دیتا، شہادت کی منزل نصیب کر دیتا. اس لیے کہ شہید کا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ جس وقت زمین پر گرتا ہے اسی وقت وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. عام انسان چاہے جتنی بھی نیکیاں ہوں اسے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑے گا. اس پل پر رک جاؤ, نماز کا حساب دو اس پل پر رکو, روزے کا حساب دو اس پل پر رکو, حج و زکات کا حساب دو اس پل پر رکو, بندگان خدا کے حقوق کا حساب دو اس پل پر رکو, اس کو ناراض کیا اس کا حساب دو, اس کی حق تلفی کیے سب کا حساب دو. عام افراد بشر جب دنیا سے جائیں گے انہیں مختلف مراحل سے گزرنا پڑے گا, لیکن سرکار فرماتے ہیں یہ صرف شہید کی منزل, یہ صرف شہید کی منزل ہے کہ جیسے ہی اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرا ویسی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا, جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا. ایسے ابن جعفر آپ بہت اعلیٰ مرادے پر فائز ہوئے ہیں, یقیناً آپ کی نیکیاں بارگاہ معصومین میں بہت مقبول ہیں, بہت مقبول ہیں, اللہ نے آپ کو اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز کیا. البتہ ہم آپ سے محروم ہو گئے, ہم ایک بہترین دوست سے محروم ہو گئے, ایک بہترین انسان سے محروم ہو گئے, ایک بہترین سوستان سے محروم ہو گئے, ایک بہترین شاعر سے محروم ہو گئے, ایک بہترین تربیت کرنے والے سے محروم ہو گئے. البتہ چونکہ ہماری قوم زندہ قوم ہے اس لیے اس دن سے جب یہاں پر رضویہ میں شہید کا جنازہ لا کر رکھا گیا تھا, آپ غور کیجئے گا اس وقت غسل سے پہلے بھی جس نے بھی دیکھا ہے چہرے کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ بڑی مسرت تھی, بڑی مسرت تھی, بڑا اطمینان چہرے پر نظر آ رہا تھا, بڑی تازگی نظر آ رہی تھی. گویا کہ انہوں نے اپنے نظم میں کہا ہے کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو, جس کی تھی آرزو وہ کھڑی آ گئی. غسل سے پہلے بھی جہاں جہاں یہاں رضویہ میں جب جنازہ رکھا تھا تو چہرے پر وہی اطمینان تھا کہ گویا بتا رہے تھے کہ دیکھو گھبرانا نہیں, جس چیز کی مجھے آرزو تھی وہ نصیب ہو گئی. ایسے ابن جعفر شہید, آپ کا جنازہ رضویہ میں بھی آیا تو یہاں پورا حال بھرا ہوا تھا, پورا سہن بھرا ہوا تھا, شہر میں جس نے بھی سنا وہ پہنچا. اور جب اگلے روز چولی میں جنازہ لایا گیا تو وہ دیدنی منظر تھا, ہر طرف انسانوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا تھا, اہل ایمان کا ایک سیل رما نظر آ رہا تھا. ایسے ابن جعفر شہید, قوم نے آپ کو اس پورے سال یاد رکھا ہے, اور ابھی ان کے بیٹے سے آپ سن چکے ہیں کہ سبت جعفر کے بازو نے اس دوران 900 مقامات پر ذکر حسین کی سعادت حاصل کی ہے. اے سبت جعفر, آپ نے آزاداری مظلوم کربلا کے سلسلے میں بہت خدمات انجام دی تھی, بستہ مرتب کرنے کے بعد نہ صرف شہر کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر پھیلایا, اور پھر دنیا کے اندر مختلف ممالک میں اسے پھیلایا تاکہ کسی بھی جگہ پر سوستانوں کو زحمت نہ ہونے پائے, سوستانوں کو زحمت نہ ہونے پائے. اے سبت جعفر شہید, آپ چونکہ حسین کی خدمت انجام دے رہے تھے اس لیے حسینیوں نے سارا سال آپ کو یاد رکھا ہے, آج بھی بڑی تعداد میں آئے ہیں. یقیناً ان کے بیٹے کو, ان کے اہل خاندان کو تقویت ہوگی کہ میرے بابا کے لیے اتنے لوگ تشریف لائے ہیں. مگر عزیزان محترم, میں کہنا چاہوں گا کہ ذرا سوچئے حسین کا ایک خادم گیا, پوری قوم اس کے لیے اشکبار نظر آ رہی ہے, مگر جب کربلا کی سرزمین کی طرف توجہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے حسین ابن علی کا لاشا, حسین ابن علی کا لاشا زمین گرب پر تڑپ رہا ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے لاشے کو اٹھانے کی, کسی کو اجازت نہیں ہے سپرد لحد کرنے کی. بیٹا موجود تھا. اے ابو ذر, آپ کا بابا بھی شہید ہے, مگر آپ نے دیکھا کہ پوری قوم نے کس طریقے سے غم منایا, کتنے ہزار لوگوں کی موجودگی میں غسل دیا گیا, کتنے ہزار لوگوں کی موجودگی میں نماز جنازہ پڑھی گئی, کتنے ہزار لوگوں کی موجودگی میں وادی حسین میں سپرد لحد کیا گیا, اور اس دوران کتنے ہزار لوگ ان کو یاد کرتے رہے. مگر ذرا سوچئے میرے چوتھے امام کی کیفیت کیا ہوگی جب زمین کربلا پر کہیں بابا کا لاشا ہے, کہیں چچا عباس کا لاشا ہے, کہیں علی اکبر جیسے بھائی کا لاشا ہے, کہیں قاسم جیسے نونہال کا لاشا ہے, کہیں اکبر اور محمد جیسے شہزادوں کا لاشا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کو کیسا وقت ہوگا جب کربلا کی سرزمین ہے 72 لاشیں ہیں اور ان کو سپرد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میرے چوتھے امام جب کربلا سے چلے ہوں گے, کربلا سے چلے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے, گلے میں توقع خاردار ہے, ساتھ میں ماں بہنوں کا وجبہ ہے جو سب اسیر کی جا چکی ہے. آگے آگے نوک نیزہ پر بابا کا سر نظر آ رہا ہے, بابا کا سر نظر آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا اس کمچن شہزادی کا کیا عالم ہوگا. ننی سکینہ جو اپنے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. ابھی آپ میر حسن میر سے جناب سیدہ کے مسائل سماعت فرما رہے تھے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا, تاریخ میں دو بیٹیاں ایسی ہیں, دو باعزمت بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں اپنے باپ پر رونے سے منع دیا گیا. تاریخ میں دو باعزمت بیٹیاں ہیں جنہیں اپنے باپ پر رونے سے منع کیا گیا. ایک کو مدینے میں منع کیا گیا, ایک کو کربلا میں منع کیا گیا. مدینے میں جناب سیدہ کو منع کیا گیا, کربلا میں جناب سکینہ کو منع کیا گیا. مگر ہاں اتنا ضرور ہے مدینے میں ابھی کچھ ادب و احترام باقی تھا. لوگوں نے جا کر امیر المومنین سے گزارش کی, یا علی سیدہ سے کہیے یا دن کو رویا کریں رات کو حرام کریں, یا رات کو رویا کریں دن کو آرام کریں, اس لیے کہ ان کے مسلسل رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑ رہا ہے. مگر ہائے سکینہ جسے اپنے بابا پر رونے سے منع کیا گیا, مگر منع کرنے کا انداز یہ تھا ظالم کے تازیانے تھے, ظالم کے تازیانے تھے, بچی کا رخسار تھا. میں نہیں سمجھتا کہ جب جناب سکینہ اپنے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھتی ہوں گی تو دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا. لیکن اگر آنسو بہتے تھے, ظالموں کے تازیانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اجرکم اللہ. آج کی تاریخ جناب سیدہ سے بھی منسوب ہے. عزیزان محترم, ہمارے نہ جانے کتنے چراغوں کو گل کیا جا رہا ہے, کتنے گھروں پر حملے کیے گئے ہیں, مگر عزیزان محترم کائنات میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو سیدہ کے گھر سے بڑھ کر ہو. مگر وفات پیغمبر کے بعد یہ سیدہ کا دروازہ ہے جہاں دنیا آگ لکڑی لے کر آ گئی, آگ لکڑی لے کر آ گئی. جو لوگ سیدہ کا دروازہ جلانے آئے تھے مشرکین مکہ نہیں تھے, کفار عرب نہیں تھے, یہ دو یہود و نصارہ نہیں تھے, مجوس نہیں تھے, پارسی نہیں تھے, یہ وہ تھے جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے. عجیب منزل ہے, مدینہ رسول کا ہے, بیٹی رسول کی ہے, کلمہ پڑھنے والے رسول کے ہیں, مگر آگ لکڑی لے کر سیدہ کے دروازے پر آ گئے. شہزادی سے مطالبہ کیا گیا کہ جو لوگ اس گھر میں رہتے ہیں انہیں باہر نکال دیجئے ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. اللہ اکبر. سچ کہا ہے مورخین نے کہ اگر مدینے میں سیدہ کے دروازے پر آگ لکڑی نہ جمع کی جاتی تو کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے, کربلا میں زینب کے خیمے نہ جلتے. ہر طرف یہ منظر نہ نظر آتا کہ بیبیاں جن خیموں میں جمع انہیں آگ لگائی جا رہی ہے. ایک خیمہ جلتا تھا بیبیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی, جب دوسرا خیمہ جلتا تھا تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا, کبھی فراموش نہیں کر سکتا اس وقت کو جب خیمے جل رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل رہے تھے, خوف کا عجیب عالم تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بچے خوف زدہ ہر طرف نظر آ رہے تھے, اسی دوران میں نے کمسن شہزادی کو دیکھا. آپ سمجھ گئے یہ کون ہے, یہ یہ حسین کے سینے پر سونے والی شہزادی سکینہ ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جو سیاہ چادر میں ملبوس تھی اور عالم یہ تھا اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے اس کے دامن کی آگ بھڑک رہی تھی۔ حمید کہتا ہے میں نے بچی کے قریب جانا چاہا مگر جب بچی نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فریاد کی، کہنے لگی اے شیخ میرے نزدیک نہ آنا، میں تیرے نبی کی اولاد ہوں، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی کی اولاد ہوں۔ میں نے کہا بی بی میں کوئی نیا ظلم ڈھانے نہیں آیا، آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا اگر میرے ساتھ کوئی احسان کرنا چاہتا ہے ذرا مجھے نجف کا راستہ بتا دے، نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پوچھا بی بی اس بیابان میں نجف جا کر کیا کرو گی، کہنے لگی تجھے معلوم نہیں ہے نجف میں میرا دادا علی مرتضیٰ رہتا ہے، قبر سے لپٹ جاؤں گی فریاد کروں گی واجدہ بابا کا سرنوں کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ عزیزان محترم آخری فقروں کی زحمت ہے، اے میرے عزیز ابو ذر آپ نے بابا کا لاشا اٹھایا بڑے احترام سے سپرد لحد دیا گیا، لیکن ذرا سوچئے میرے چوتھے امام کا اس وقت کیا عالم ہوگا جب کربلا سے چلے ہیں زمین گرم پر حسین کا لاشا تڑپ رہا تھا، نوک نیزہ پر سر مظلوم کربلا تلاوت کر رہا تھا۔ عجب نہیں میرے چوتھے امام نے اپنے بابا کو پکارا ہوگا السلام علیک یا باب اللہ، اے میرے بابا، اے میرے بابا میرا سلام، اے میرے بابا اگر بازو میں رسی نہ ہوتی، اے میرے بابا اگر قید کی منزل نہ ہوتی آپ کو سپرد لحد کر کے۔
ہائے میرے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
میرے مالک استاد شہید پروفیسر سبط جعفر زیدی کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ آج کے مجلس عزا میں جس مومن نے تلاوت کی، جس نے حدیث کشا پڑھی، جن برادران نے سوزخانی کی مرثیہ پیش کیا، ان کے بعد ہمارے عزیز میر تکلم صاحب نے، میر حسن میر صاحب نے، باجی الاحترام جناب شادہ دہلوی نے، ہمارے شجاع رضوی نے اور ہمارے مختار بھائی نے اور جن حضرات نے بھی نذران عقیدت پیش کیا، میرے مالک ان تمام خدمات کا بہترین اجر و ثواب پروفیسر سبط جعفر شہید کو عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے درمیان سے ایک ہیرا چن کر نکالا گیا جو ایک اپنی ذات میں ایک انجمن تھا، میرے مالک پروفیسر سبط جعفر کی قبر پر مسلسل رحمت نازل فرما، ان کے بازوؤں کو سلامت رکھنا، ان کے بیٹے کی حفاظت فرمانا، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمانا، عزاداری مظلوم کربلا کو مزید رونق اور کامیابی عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، ہمارے علم و تازیے کو زندہ رکھنا، ہمارے عزا خانوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے شعرا کی حفاظت فرمانا، سوز خانوں کی حفاظت فرمانا، مرثیہ خانوں کی حفاظت فرمانا، ذاکرین و خطبہ علماء کی حفاظت فرمانا، حسینیت کی شمع کو فروزہ رکھنا۔ اے میرے مالک نجدیت اور ناسبیت کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ اے میرے مالک آج کی تاریخ میں ہم تجھ سے خصوصی التماس کر رہے ہیں، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما. اے پالنے والے دنیا کے بارگاہیں آباد ہے سیدہ کا گھر ہو چکا ہوا. اے پالنے والے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. آخر میں سورہ مبارک فاتحہ کی ایک بار اور التماس ہے. عالی جناب پروفیسر سید سبط جعفر زیدی ایڈوکیٹ شہید آل اللہ مقامہ ابن مولانا احمد میاں راہی جہانگیر عبارت کے لیے الفاتحہ. خداوندہ تجھے پنجتن پاک ائمہ طاہرین چادہ معصومین کا واسطہ اس مجلس عزا کا اجر و ثواب پروفیسر صاحب کی روح کو عطا فرما, ان کے اولاد کو, اہل خانہ کو, بیٹے کو, دختران کو, ان کے وابستگان کو, شاگردان کو, ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل کرامت فرما, ان کے قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچا, ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا, ان کے قافلوں کو کیفر کردار تک پہنچا. پروفیسر تقی ہادی صاحب کے درجات بلند فرما, شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرما. میرے مالک ہمارے خیر پور میں جو مومنین زخمی ہو گئے ہیں انہیں جلد شفا یاب فرما, جو اسیر ہو گئے ان کو رہائی نصیب فرما. اے میرے مالک جہاں جہاں ہمارے چاہنے والے ہمارے جوانان ملت جعفریہ کی سربلندی کے لیے حقوق کے تحفظ کے لیے خدمات انجام دے رہے سب کے توفیقات میں اضافہ فرما, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے ان تمام بازوؤں کی حفاظت فرمانا, انہیں حسینیت کے راستے پر چلنے رہنے کی سعادت نصیب فرمانا. شہر کراچی سے بدامنی کا خاتمہ فرما, جو طاقتیں ہمارے ملک میں دہشت گردی پھیلاتی ہیں ان کی قوتوں کو شل فرما, ان کے ارادوں کو ناکام فرما. اے میرے مالک ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آخر میں التماس ہے, جس طریقے سے شہید کا جنازہ اٹھاتے ہوئے آپ نے کہا تھا لبیک یا حسین, بلند آواز سے کہیں لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین.